بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ چل رہا تھا قارون کی روایت کا اور فرعون کی روایت کا، اور فرعون کی روایت وہ بھی خود ترمذی سے اضافہ کیا ہے، وگرنہ آپ تو صرف قارون کی روایت اور وہ بھی صرف دو کتابوں سے، مصنف ابن ابی شیبہ اور مستدرک سے نقل کر کے ڈھیروں کے حساب سے یہ پیغامات بھیج رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تعریف کریں کسی بیان کی یا مذمت، اس الجھاؤ میں پڑتے ہی نہیں، بلکہ جو کوئی کام کی علمی بات یا علمی تنقید ہوتی ہے، وہ اور سوالات، یہ دونوں چیزیں یہاں کے بچے پرنٹ کر کے دے دیتے ہیں پیر کے دن، اور پھر اس پر غور کر لیا جاتا ہے. محدثین نے روایات کو پرکھنے کا جو نظام مقرر کیا ہے، اب کسی شخص کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ان کے اس مقرر کردہ نظام کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنا لے. اور محدثین کے اصول جو انہوں نے طے فرمائے ہیں بہت اعلیٰ اور قابل تقلید ہیں، لیکن اس میں کئی ایک اصول ایسے ہیں جو دو دھاری تلوار ہیں. ایک حدیث ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی، اور محدثین نے اصول کے طور پر یہ لکھا ہے کہ جو حدیث خلاف عقل ہو اسے نہیں مانا جا سکتا. لیکن اب یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث کس کی عقل میں نہیں آتی، ایک ان پڑھ آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی عقل میں نہیں آتی، ایک پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، ایک آدمی جس نے ساری زندگی حدیث کے میدان میں گزاری ہے وہ کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، اور ایک کافر کہتا ہے کہ میری عقل میں نہیں آتی، تو اب اس میں سے کس کی بات مانی جائے اور کس کی بات نہ مانی جائے، یہ فیصلہ کرنا خود عقل کا تقاضا ہے. اور عقل بتاتی ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ کس کی بات کو مانا جائے گا اور کس کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ایک ملحد یہ کہتا ہے کہ یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، تم لوگ کیسے اس بات کو مانتے ہو؟ عورت کی آدھی گواہی اور عورت کا اسی طرح حدود کے معاملے میں دخل نہ دینا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک آدمی جو اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے وہ کہتا ہے سمجھ میں تمہاری آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بتاؤ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. اور اللہ تعالی نے وراثت میں اور گواہی میں یہ جو فرمایا ہے کہ خاتون آدھے درجے کی ہے، یہ بات ہے کہ نہیں، اللہ نے کہی ہے یا نہیں، تو دونوں کی سوچ میں فرق ہے. ایک سرے سے منکر ہے کتاب و سنت کا، حتیٰ کہ اسلام، اور دوسرا ان چیزوں کو مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے میری عقل میں بات نہیں آتی. تو نہ آئے، وہ کہتا ہے اللہ پہ ایمان، اس کے احکامات کو ماننا ضروری ہے. اسی طرح محدثین روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو چیز حدیث میں آئی ہے مگر کتاب اللہ کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. اب پھر وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یا عمل قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ یہ فیصلہ کرنے والا کون؟ ایک آدمی حدیث سے جان چھڑانا چاہتا ہے، وہ احادیث کا منکر ہے، وہ امت کے اجماع کا منکر ہے، وہ محدثین کی کاوشوں اور کوششوں کو کہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بڑی کاوش کی، بڑی کوشش کی، لیکن 1500 سال کے بعد میں تمہیں بتاؤں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. بخاری اور مسلم نے جو کچھ لکھا ہے یہ قرآن کے خلاف لکھا ہے. یہ سرسری اور واجبی سا پڑھا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں امام بخاری اور حافظ ذہبی اور حاکم اور امام مسلم یہ کہہ دیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ فرما دیں کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے، تو اس کے کہنے میں 1500 سال بعد اور ان کے کہنے میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے ہیں یہ دونوں اصول، عقل کے خلاف اور کتاب اللہ کے خلاف. لیکن یہ سمجھو اچھی طرح سے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا. تو یہ دونوں اصول محدثین نے لکھے ہیں، اور قارون کی روایت کو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے خلاف ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں. ہمارے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں، جن کے قلعے پر ہم کود رہے ہیں، اور جن کی تصریحات کے بعد ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہمیں ان پر اعتبار ہے. ورنہ ہم کیا اور ہماری کوئی تحقیق کیا؟ کچھ بھی نہیں. یہ فتنوں کی جڑ ہے کہ میں نے ایسے سمجھا، میں ایسے کہتا ہوں، میری تحقیق. ابھی تم ہو کیا اور تمہاری تحقیق کیا؟ ہم اپنے اکابر رحمہم اللہ، ان کا تعلق دنیا کے کسی خطے سے ہو، ان کی باتوں کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک کہ 100% اس پہ غور نہ کر لیا جائے اور اللہ سے توفیق نہ مانگی جائے کہ اے خدا اس معاملے میں صحیح رہنمائی فرما، تب جا کر دو لفظ کہنے کی ہمت ہوتی ہے کہ مستدرک حاکم کی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. اور اس میں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پچھلوں میں سے کسی نے نقد کیا ہو، جیسے کہ اب مثالیں آ رہی. یہ قارون والی روایت اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، یہ روایت محققین نے قبول نہیں کی. اور جتنا بڑا آدمی اس قسم کی روایات کو بیان کرے گا بغیر علم کے، اس کا اثر اتنا ہی پھیلے گا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو یہ جھوٹ سنائیں گے. اور اہل علم کے لیے ایک عذاب یہ ہو جائے گا کہ روز دو چار خط آئیں گے کہ جی یہ روایت کہاں آئی ہے، اس کی اصل کہاں آئی ہے، اب تنقید کرو. تو جو شخصیت پرستی ہے اس پہ عذاب آتا ہے، نقد کرو تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ کرو تو اسلام پہ. تو انسان نقد کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ خدا کے دین کو تہمت دینے والوں کے لیے چھوڑ دے. اسی ہے یہ بہت خطرناک بات. ملحدین بھی یہ کہتے ہیں، اور اسی طرح جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث کتاب اللہ کے، یہ حدیث کتاب اللہ کے خلاف. نہیں، ایسے کہنا چاہیے، سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اصول کون اور کہاں پر برت رہا ہے. ہر ایک کی بات مانے جانے کے قابل تھوڑی ہوتی ہے. اصول صحیح ہے وہ ملحد اس سے کفر کو ثابت کرنا چاہتا ہے، اصول صحیح ہے اور وہ حدیث شریف کا انکار کرنے والا منکر اپنے باطل نظریے کی تائید میں اس اصول کو استعمال کر رہا ہے، اور مومن مخلص حضرت سید الثقلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خادم اسی اصول کے مطابق حدیث کو تہمت سے بچاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے خلاف. تو ان سب کے بولنے میں، بات کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہر ایک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ یہ دو اصول استعمال کر لے کہ عقل انسانی کے خلاف ہے یا کتاب اللہ کے خلاف ہے. یہ جو بحث کر رہے ہیں کہ یہ قارون کا قصہ، خود اللہ تعالی نے جو اصول اور جو کچھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے اس کے خلاف ہے، اس کے دلائل چل رہے تھے نا. ہم حدیث شریف کی ایک بات آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جو حدیث بھی، جو روایت بھی کتاب اللہ کے خلاف پڑتی ہے، ہمارے آبا و اجداد، علم کی دنیا میں بزرگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے. اب اس کی ایک مثال آپ کو دیں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ کتاب ہے ان کی سنن کبریٰ، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابن ماجہ سے بھی زیادہ درجہ اس کا ہے، اور بہت تھوڑے لوگ صحیح، لیکن اندلس، اسپین وغیرہ کے جو محدثین تھے وہ اس کی بہت تعریف کرتے تھے. ان کے ہاں بخاری کی بجائے مسلم کو ترجیح حاصل تھی، اور مسلم کے علاوہ پھر وہ نسائی کی طرف کہتے تھے کہ یہ کتاب، اس کے اتنے اصول اور قواعد ہیں کہ اتنی سختی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو پرکھنے میں نہیں کی جتنی انہوں نے کی. ابھی آپ دیکھیے، اور انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے کہ وہ بچہ جس کے والدین کا نکاح نہ ہوا ہو اور اس کی ولادت غیر قانونی اور غیر شرعی ہو، اس کے متعلق اسلام کا کیا حکم ہے؟ اس بچے کو آزاد کر دینا، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور انہوں نے باب قائم کیا ہے، عتق کا باب، جس میں انسانی آزادیوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، آزادی، انسانی حریت، اس کے بارے میں وہ روایات لائے. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت لائے کہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن ولد الزنا، آپ سے دریافت کیا گیا ایسے بچے کے بارے میں جو ایک برے فعل کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی، اس بچے میں کوئی خیر نہیں ہے. اب یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرما دیا کہ ایسے بچوں کو تربیت کی سہولت میسر نہیں ہوتی، مائیں انہیں پھینک جاتی ہیں اور لوگ انہیں گلیوں سے اٹھا لیتے ہیں اور کوئی ادارہ ان کی تربیت نہیں کرتا، تو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس بچے میں کوئی خیر نہیں ہے، اور یا اس لیے فرما دیا کہ ایسے بچے ہوتے ہی اتنے منحوس ہیں کہ اس میں خیر نہیں. اب یہ دونوں میں سے کیا فرمایا ہے؟ بظاہر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لائے ہیں کہ یہ بچہ منحوس ہے. وہ جو پہلی توجیہ ہم نے کی ہے وہ عقلی ہے، لیکن اصل میں آگے کی روایات آپ کو ثابت کر دیں گی کہ کیا مسئلہ ہے. وہ دوسری روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل جنہ, جنت میں داخل نہیں ہوگا ہرگز بھی آکن جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, ولا منان اور وہ جو احسان جتلاتا ہو, نیکی کی پھر نیکی کا تانا بھی دے دیا, ولا ولد زنیہ اس عورت کا بیٹا جس کا کسی سے نکاح نہیں ہوا تھا اور بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. زنیہ اور زنیہ دونوں طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے. تیسری روایت آ گئی اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہرگز وہ بچہ داخل نہیں ہوگا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, احسان جتلاتا ہے, اور ایک اضافہ اور بھی یہاں ہو گیا کہ جو مسلسل شراب پیتا ہے, اور چوتھا بچہ وہ ہو گیا جو بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد پانچویں روایت بھی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں, اب اس کے بعد چھٹی روایت بھی یہی لائے ہیں, ساتویں روایت بھی لائے ہیں, اور فرمایا ولا ولد الزنا اور جو بچہ اس طرح سے آتا ہے دنیا میں یہ بالکل نہیں جنت میں جائیں گے. اور آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اربعۃن چار لوگ ایسے ہیں, لا یلجون الجنہ جو جنت میں بالکل ان کا ولوج ان کا دخول نہیں ہوگا, اپنے والدین کا نافرمان, مسلسل شراب پینے والا دو, نیکی جتلانے والا تین, اور وہ بچہ جو اس طرح سے پیدا ہوا ہے دنیا میں آیا ہے, یہ چاروں جنت میں پیدا ہی نہیں ہوں گے, جنت میں داخل ہی نہیں ہوں. پھر وہ اس کے بعد ایک اور روایت لے آئے, پھر وہ ایک اور روایت لے آئے, اور آخری روایت انہوں نے ذکر کی ہے بلکہ اس سے بھی پہلے کہ محمد بن عبد الرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل بالکل منع ہے, ممنوع ہے, داخل ہی نہیں ہوگا جنت میں وہ بچہ جو اس عمل کا نتیجہ ہے, ولا شیء من نسلہ اور وہ بچہ تو درکنار اس کی نسلوں میں سے بھی آگے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, الا سبعۃ ابناء الجنہ سات پشتوں تک اس بچے کی اولاد جہنمی ہے سب کی سب. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. اور آخری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین میں سے بدتر ماں باپ بغیر نکاح کے اور پھر بچہ, ان تین میں سے سب سے بدترین یہ بچہ ہے. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی سنن کبریٰ ہے, اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو لائے ہیں. اب ایک آدمی کا حدیث کا مطالعہ ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا, اور وہ ان احادیث کو پڑھ کر فتویٰ دیتا ہے کہ ایسا بچہ تو جی جنت میں ہی نہیں جائے گا, وہ تو درکنار اس کی سات پشتیں آگے جنت میں نہیں جائیں گی. دوسرا فتویٰ دیتا ہے, کہتا ہے تمہاری کتابیں ایسی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں اور یہ حدیث تو عقل کے خلاف ہے, اور بچے کا کیا قصور ہے, میں نہیں مانتا, حدیثوں کو ہی نہیں مانتا, وہ ملحد. اور تیسرا منکر حدیث ہے, وہ ایسی چیزیں چن چن کے نکالتا ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں نا, یاد رکھنا ان کی کتابیں خدا نہ کرے کہ آپ پڑھیں اور ان کے اعتراضات سنیں, انہیں خاص دلچسپی ہوتی ہے تمام ان احادیث سے جس میں جنس کا یا عریانیت کا تذکرہ آتا ہے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نہاتی کیسی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر اور بیوی کے تعلقات کیا کہا ہے, کیا کہا ہے, یہ روایات لائیں گے اور کہیں گے کہ کتنی گندی اتنی خراب باتیں حدیثوں میں, بھلا یہ حدیثیں مانے جانے کے قابل؟ ایک مومن بھی انہیں چیزوں کو پڑھتا ہے. محدثین صدیوں سے پڑھتے پڑھاتے آئے, وہ ان احادیث سے جب پڑھاتے ہیں گزرتے ہیں تو تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا تعلق، ان کا ادب اور احترام جو ایمان کا خاصہ ہے، وہ ان سب چیزوں کو اپنے شاگردوں سے آخر بیان کرتے ہیں نا. یہ تین مختلف لوگ ہیں اس طرح کی روایت پہ، اب تینوں کا عمل کیا ہوگا دیکھو. ایک ملحد ہے جو کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے ان حدیث کو، سات نسلوں تک جنت میں. ایک منکر حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری حدیثوں میں تو یوں یوں باتیں آئی ہیں. ایک مومن آدمی ہے، وہ اس کو کیسے سمجھتا اور کیسے دیکھتا ہے. ان تینوں کا رویہ دیکھو. زیلعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقہا میں سے تھے، اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے بہت خدمت کی ہے شریعت کی. 767 ہجری میں زیلعی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے. 8ویں صدی کے بزرگ ہیں اور بہت کتابیں لکھی ہیں، اور ایک سے ایک شاندار کتاب لکھی. انہوں نے زمخشری کی کشاف کو لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ زمخشری معتزلی تھے، اور معتزلی بھی معمولی نہیں، معتزلہ کے ائمہ کرام میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے ادب میں اور چیزوں میں. اللہ تعالی نے کمال کا علم دیا تھا زمخشری کو. یہ الگ بات ہے کہ وہ معتزلی ہو گئے تھے. زمخشری بہت بڑے ائمہ میں سے تھے، یہ الگ بات ہے کہ وہ معتزلی تھے. ان کی تفسیر کشاف میں بہت سی احادیث آئی ہیں، اور ان احادیث پر بحث کی ہے علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور مستقل کتاب لکھی ہے کہ تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ، تخریج الاحادیث والآثار الواقعہ فی تفسیر الکشاف الزمخشری. زمخشری، جار اللہ زمخشری نے جو کتاب کشاف لکھی ہے، وہ ان کی جو تفسیر ہے قرآن کریم کی، اس میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال اور احادیث آئی ہیں، ان کا درجہ کیا ہے، یہ ان کی کتاب کا نام ہے. اور وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ زمخشری جو احادیث لائے ہیں، اور انہوں نے بحث کی ہے سورہ نون والقلم 29واں پارہ، اور اس کتاب کی 4th جلد ہے یہ ان کی. اور زیلعی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر بحث کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے بچے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے جن کے والدین کا نکاح نہیں تھا، اور 1392 نمبر پہ یہ حدیث لائے ہیں کہ الحدیث الثانی، دوسری روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، ولد الزنا، وہ جو بچہ بدکاری سے پیدا ہوا ہو، نہ ہی اس بچے کا بچہ اور نہ ہی اس بچے کا بچہ، یعنی وہ لڑکا خود بھی، اس کا بیٹا بھی، اس کا پوتا بھی. یہاں تین نسلیں ذکر کی ہیں، اور وہاں سات نسلوں کی بات نسائی کے حوالے سے ہم نے آپ سے عرض کی. زیلعی رحمت اللہ اس پہ بحث کرتے ہیں، اور زیلعی جو کچھ بھی لکھیں، لیکن یہ حدیث زمخشری لائیں، اور زمخشری معتزلی ہیں. اور پھر زیلعی کہتے ہیں کہ امام نسائی رحمت اللہ علیہ بھی اسی حدیث کے راوی ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر، ابھی گزر چکی نا یہ روایت، وہ پھر وہی بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی یہ بیان کیا ہے. یہ ابن حبان ہے، یہ ابن حجان ہے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے محدثین کی، اسے بھی پڑھ لینا چاہیے. خدا توفیق دے کبھی تو ہم اس پہ بھی بات کریں. اللہ تعالیٰ اگر کچھ وقت دے اور جاہلوں کی حکمرانی سے جان چھٹے کہ جو کچھ وہ جھوٹ بکتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو پھر بیٹھ کے اس کی تردید میں اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے، ان سے جان چھٹے تو کوئی علمی کام ہو نا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کے اس سارے تذکرے کے بعد انہوں نے آخر پہ اپنا اصول بیان کیا ہے، یہ ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ اصول کی بات انہوں نے کیا فرمائی۔ سب ایک ہی اصول کی بات بیان کرتے ہیں، اور یہ زیلعی تو ہیں آٹھویں صدی کے، ان سے پہلے بھی تو یہ حدیث تھی، امام نسائی رحمت اللہ علیہ تیسری چوتھی صدی کے آدمی، انہوں نے بھی تو یہ ذکر کیا۔ ان موضوعات پر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ ان میں ہندوستان کے مایا ناز بزرگ علی متقی اور ایک بہت بڑے علامہ طاہر بن علی ہندی پٹنہ کے تھے، اور 986 ہجری میں انتقال ہوا۔ پٹنہ کو فخر ہونا چاہیے، اتنی بڑی ہستی اس زمین میں اس نے جنم لیا۔ افسوس کہ یہ دونوں حکومتیں کھلاڑیوں کو ویزے دے دیتی ہیں، افسوس ان دونوں حکومتوں پر کہ یہ شعراء کو ویزے دے دیتی ہیں۔ ایک پابندی ہے تو انہی کے لیے ہے جو مظلوم ہیں بیچارے۔ کتنے ہی لوگ پاکستان میں چھپنے والی کتابیں علمی تحقیق کے لیے ترس گئی ہیں ان کی آنکھیں کے دیکھیں، اور ہم ترس گئے ہیں کہ کسی طرح پٹنہ جو خدا بخش لائبریری ہے وہاں جائیں اور علم کو دیکھیں اور استفادہ کریں۔ دونوں حکومتوں نے ایسی پابندی لگا رکھی ہے کہ علم کی راہیں مسدود کر دی۔ کوئی سنتا ہو ان حکومتوں میں سے، کوئی آدمی، ان سے درخواست نہیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے لیے اس علم دشمنی سے باز آ جاؤ۔ تمہارے یہاں بھی جہالت ہے، ہمارے ہاں بھی جہالت، اس علم کے ماحول کو پیدا ہونے دو۔ کرکٹرز کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، کھلاڑیوں کی فہرستیں بنائی جا سکتی ہیں، فلمی اداکارائیں اور اداکار جو سارے معاشرے کے اخلاقیات کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کی فہرستیں بن سکتی ہیں۔ ایک لے دے کے علمائی کی فہرست نہیں بن سکتی کہ یہ مدارس ہیں، یہ علماء ہیں، ان کے اداروں مر جا کے دونوں ممالک کے بچے ایک دوسرے سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ چلو نہ صحیح، تمہیں ڈر ہو کہ جاسوسی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یار کم سے کم کتابیں، کم سے کم فوٹو کاپیز، کم سے کم لائبریریز کی اجازت تو دے دو۔ حتیٰ کہ تم لوگوں نے جو لوگ بزرگ وفات پا گئے ان کے مزارات پر جانے کی اجازت دی ہے۔ ہر سال یاتری آتے ہیں ہمارے، ننکانہ صاحب نے تشریف لاتے ہیں، حسن عبدال یہ چند میل کے فاصلے پہ ہے، یہاں تشریف لاتے ہیں، آؤ بھگت ہوتی ہے، ہندو حضرات وہ تشریف لاتے ہیں، یہاں سے مسلمان وہ حضرت نظام الدین اولیاء اور اجمیر اور ادھر اور ادھر رحمہ اللہ سے مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، ان سب کے مزارات پر جانے کی اجازت ہے، نہیں ہے تو علماء کو نہیں ہے، نہ وہاں کے علماء یہاں کے کتابوں اور علم سے استفادہ کر سکے، نہ یہاں سے وہاں والے استفادہ کر سکے۔ اور یہ پچھلی ایک صدی سے تقریباً جاری ہے۔ تم میں سے کسی نے نہیں مرنا اور اللہ کو کوئی جواب نہیں دینا کہ اے خدا ہم علم میں کتنے رکاوٹ بنے ہوئے۔ ہمیں ایک سکھ کا احسان یاد آتا ہے، اللہ تعالی اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بہت نایاب اور نادر چیزیں تھیں، تو کہا گیا کہ یہ لائبریری سے تو تم لے جا رہے ہو لیکن یہ جانے کوئی نہیں دے گا۔ ہم نے کہا اللہ مالک ہے، اپنی جیسی کوشش تو کر لیں۔ دلی ایئرپورٹ پہ وہ بھرے ہوئے بیگ تھے دو تین، تو انہوں نے کہا اسے کھولو، اس میں کیا؟ کھول دیا سامنے، انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے آدمی تھے، کہنے لگے یہ ایسی کتابیں ہیں جن کا ممنوع ہے پاکستان میں جانا، انڈیا کی لائبریری کی ملکیت ہیں، آپ نہیں لے جا سکتے. تو ہم نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ جانے دیں، یہ علم کی باتیں ہیں، اس سے کیا آپ دونوں ممالک کو فرق پڑتا ہے. ان کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بحث ہے، فقہا کے قوانین کی بحث ہے. تو جس طرح ججز ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، اسی طرح جانے دیں. وہ اپنے سے اوپر کے افسر کو بلا لائے، وہ ہندو تھے، انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، وہ ہندو تھے لیکن دیکھو جملہ انہوں نے کیسے کہا. انہوں نے کہا جانے دو یار، دونوں ملکوں میں پہلے ہی تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے، یہ لے جائیں گے، پڑھیں گے، ہندوستان کی عزت میں ہی اضافہ ہوگا نا، بتائیں گے کہ کس لائبریری سے کہاں سے لائے ہیں، تو ہماری علم دوستی اس ملک میں ظاہر ہوگی. بس یہ کہہ کے چلے گئے، اور وہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان لے. اس لیے یہ کوئی بھی سن رہا ہو، اللہ کو جواب نہیں دینا کہ ہم کس طرح علم میں رکاوٹ بنے ہوئے. پٹنہ میں یہ ہستی پیدا ہوئی اور انہوں نے تذکرۃ الموضوعات لکھی کہ وہ احادیث جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے، اور موضوع روایات کو بیان کرنا یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو کفر ہے، اور اگر جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولتا، نقل در نقل میں سادہ آدمی ہے، مومن ہے، اس کے لیے رعایت ہے. اور اگر وہ ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، داعی اللہ ہے، بڑا مرتبہ ہے، وہ بغیر تحقیق کے جب کوئی چیز بیان کرے گا تو اسے منع کیا جائے گا، اس پہ تنقید کی جائے گی کہ مت کہو ایسے، اس لیے کہ تمہارے اس بات سے متاثر ہو کر سینکڑوں لوگ جھوٹ بولیں گے. اب یہ بیان کرنا کہ تراویح کی نماز میں ایک رکعت پر 82,000 کے 80,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے، یہ کون سا قانون اور قاعدہ ہے؟ کہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو یہ پٹنہ کے رہنے والے رحمہ اللہ، وہ اس بات پر پورا باب باندھا ہے کہ مرتد ہو جائے اور کوئی شخص بدکاری کرے اور اس کے بیٹا پیدا ہو جائے، یا اس کی اولاد آگے نسل چل پڑے، یا وہ فحاشی کے کام کرے، یا چوری کرے، یا وہ کسی پر تہمت لگائے، یہ سب چیزوں کے باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جھوٹ بولا گیا. ہم یہ تیسری کتاب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، زیلعی کی، اور تیسری کتاب یہ رحمہ اللہ. اور کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے یہودیہ و نصرانیہ، کسی یہودی عورت یا کسی نصرانی عیسائی عورت کے ساتھ بدکاری کی، احرقہ اللہ فی قبرہ، اللہ اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا، خدا اس کی لاش کو جلائے گا، احرقہ اللہ تعالی اس کی لاش کو جلائے گا، قبر میں آگ کا عذاب دیا جائے گا. اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے کہ جو کوئی بھی یہودی یا عیسائی عورت سے ایسی حرکت کرتا ہے، اللہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے. چلتے جاؤ آگے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ من ما انفق عبد، کسی آدمی نے جو نفقہ کیا، خرچ کیا، درہمن فی زنا، اور اس نے کسی شخص کی مدد کی ایک درہم کے برابر بھی کہ وہ بدکاری کرے، تو 600 درہم اس کے بے برکت ہو جائیں گے. پھر وہ چلیں آگے، وہ کہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سغانی لائیں اس روایت کو کہ جو بچے اس طرح سے پیدا ہوں گے قیامت میں فی صورت القردہ بندروں کی شکل ان کی بنائی جائے گی والخنازیر اور سور کی شکل میں وہ بچے اٹھائے جائیں گے وہ انسان نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں تذکرۃ الموضوعات میں انہوں نے صفحہ 180 پہ بیان کی ہیں اور یہ سب باتیں ایک اور حوالہ سن لیں. یہ جو قارون کی روایت ہے آپ اس پہ غور کریں, ہم تو اسے موضوع بھی کہتے ہیں اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بیان کو مان بھی لیا جائے تو یہ ان کا ذریعہ اور سورس اس بیان کا بنی اسرائیل ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے, ضعیف ہونے کی سند کیا ہے؟ اس کو مرفوع کہیں, اس کو صحیح کہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے. ایسے بھی پیغام کہ حدیث قدسی ہے, سبحان اللہ. حدیث قدسی ہوتا کیا ہے, آپ اس کی تعریف معلوم ہے؟ حدیث قدسی وہ احادیث ہوتی ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے براہ راست سنا ہے, جیسے شب معراج. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں, اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے. دو قسمیں ہو گئیں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے, اوح اللہ الی, اللہ نے میری طرف وحی کی, میرے دل میں یہ بات ڈالی. تین قسمیں ہو گئیں. کبھی جبریل امین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے قرآن کے علاوہ, یہ چوتھی قسم ہو گئی. اور حدیث قدسی میں جو نقل کرتے ہیں صاف اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے. قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ قرآن تو الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے. اس پہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ایک بات لکھی ہے, ہم اس تلاش میں ہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی اتنی چھوٹی بات کیسے لکھ سکتے ہیں. کاش تفہیمات الہیہ کا وہ نسخہ کہیں مل جاتا جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کا ہے, یا ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہم اللہ انہوں نے کہیں تباہ کرایا ہے کہ اس زمانے میں پریس آ گیا تھا, کاش وہ نسخے کہیں مل جائیں تو ہم تقابل کریں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو اس سلسلے میں اپنا موقف بیان کیا ہے وہ کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہے, اس کا ذکر نہیں کرتے. خام خواہ کیا ضرورت ہے بات کرنے کی, لیکن ان بچوں کے لیے یہ اشارہ ہے جو بچے تحقیق کا کام کرنا چاہیں کہ تفہیمات الہیہ میں دیکھنا کہ حدیث قدسی اور قرآن کریم اور یہ کیا چیز ہے. اس لیے قرآن لفظ اور معانی, الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی جانب سے, حدیث قدسی میں معانی اللہ کی جانب سے اور الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جو ادا ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وحی نازل کی, اللہ نے نبوت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دی, اللہ تعالی نے انہیں کروڑوں اربوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ایک ایک لفظ جو زبان مبارک سے نکلا ہے 100,000 مرتبہ ہمارے سر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, احترام, وہ سب چیزیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا, یہ چاروں طریقے بتا دیے نا. اسی لیے ذرا سی ایک بات اور بھی اضافہ کر دیں, شاید کوئی تحقیق کر رہا تو اس کے کام آ جائے. کہ محدثین نے حدیث قدسی کے سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں اور وہ الگ سے کتابیں لکھی ہیں. ابو الحسن مقدسی رحمت اللہ نے کتاب لکھی تھی 40 احادیث اربعین الہیہ انہوں نے جمع کی تھی. ایک کتاب ہے مشکات الانوار ابن العربی کی، انہوں نے بھی احادیث قدسیہ جمع کی ہیں. شیخ محمد مدنی تھے. الاتحافات السنیہ فی الاحادیث القدسیہ انہوں نے کتاب لکھی تھی، یہ حیدرآباد والوں کا احسان ہے، انہوں نے چھپوائی تھی. عثمانیہ یونیورسٹی کا احسان ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. جس طرح انہوں نے اللہ کی باتوں کی خدمت کی، اللہ ان تمام حیدرآبادیوں کو اس کا انعام اور اس کا اجر دے. اللہ ان کی دنیا اور آخرت اچھی کرے. اس حیدرآباد کے اتنے احسان ہیں کہ وہ واقعہ ایک نہ پیش آ گیا ہوتا اور عثمانیہ یونیورسٹی 100-200 سال چل جاتی. سمرقند اور بخارا کیا، حجاز کی جو علمی خدمات ہیں حجاز مقدس کی، وہ حیدرآباد کے سامنے ماند پڑ جاتا. وہ اتنی علم دوست لوگ تھے، وہ اتنے علم کو پھیلانے والے تھے حیدرآبادی اور بھوپالی. اللہ تعالی ان کی اس خدمات کے صدقے ان کی بلاؤں کو دور کرے، ان کی مصیبتوں کو ٹالے. حیدرآباد دکن والوں نے یہ کتاب چھاپی تھی. اور ایک کتاب جس کی ہمیں بھی تلاش ہے، 1315 میں، یعنی آج سے کوئی 150-125 سال پہلے، انہوں نے مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب شائع کی تھی، اور انہوں نے اس میں 1268 احادیث جمع کی تھی. اس کا ایک نسخہ کہیں دیکھا تھا، لیکن اب وہ کتاب ملتی نہیں. مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، برہان پور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے احادیث قدسیہ پر کتاب ایک لکھی تھی، اور وہ ترجمہ بھی ہو گیا تھا. اور 1315 میں مطبع مجتبائی میں، مجتبائی لاہور میں بھی ہے، اس کی شاخوں سے بھی بہت پتہ کرایا، ہمیں تو ملی نہیں. اگر کسی کے پاس وہ کتاب ہو، پتہ ہو کہ کہاں ہے، تو ضرور ہمیں بھی اطلاع کرے، دیکھتے ہیں. انہوں نے احادیث قدسیہ کو جمع کر دیا. تو وہ قارون والی روایت، حدیث قدسی تو درکنار، حدیث مرفوع اور صحیح تو درکنار، ہم تو اسے بنی اسرائیل کی روایات میں مانتے ہیں. اور مثال اس کی دے رہے ہیں کہ جو احادیث اللہ کی کتاب کے خلاف پڑتی ہیں، انہیں بالکل نہیں مانا جا سکتا. قارون کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے، یہ اللہ کی سنت اور قرآن کے خلاف. وہ بچہ جو اس طرح سے پیدا ہوا، اب اگر مصنف عبد الرزاق کو دیکھیں تو اس میں بھی آتا ہے. مصنف عبد الرزاق میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جنت میں ہرگز وہ نہیں جائے گا جو کہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، عادی شرابی ہوگا، نیکی کو جتلانے والا ہوگا، اور جو بچہ بدکاری کے نتیجے میں دنیا میں آیا ہوگا، اور جو بھی ان رشتوں کو جائز کرے گا جو اللہ نے حرام قرار دیے، ولا من ارتد عرابیا بعد ہجرا، اور جو ہجرت کے بعد پھر واپس پلٹ جائے گا، خدا ان لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے. اور مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بہت نیچے کی کتابوں میں آتی ہیں، پڑھنی چاہیے. حنفیت کی تائید میں اس میں بہت سے آثار مل جاتے ہیں. تابعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فتاوی مل جاتے ہیں، پڑھنی چاہیے. لیکن یہ کتابیں کس درجے میں آتی ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بستان المحدثین پڑھنی چاہیے کہ کس کتاب کا کیا درجہ ہے. پھر اسی طرح حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول المسدد میں بھی اس حدیث پر بحث کی. سیوطی رحمت اللہ علیہ بھی لائے ہیں اس حدیث کو اور انہوں نے بھی اس پہ بحث کی ہے. ہم آخری چیز اس سلسلے میں آپ سے عرض کریں, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ آتا ہے نا ذہن میں سوال کے نہیں, پہلے زمانوں میں بھی ایسے سوال لوگوں کے ذہن میں اٹھتے تھے, لیکن ہوتا یہ تھا کہ وہ مقامی سطح پر رہتے تھے اور اہل علم اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ مشکل پیش آ گیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو موبائل اور یہ چیزیں ہیں اس کے ذریعے ایک منٹ میں دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے, یہ موبائل لکھی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں, جگہ جگہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ اصل کیا ہے. اصول حدیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کوئی بھی حدیث جو عقل کے خلاف ہو یا کتاب اللہ کے خلاف ہو وہ نہیں مانی جائے گی. ٹھیک وہ صورتحال پیش آ رہی ہے آج کے زمانے میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین نے, خوارج نے ایک نعرہ گھڑ لیا تھا کہ لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بات سچ ہے, لیکن یہ سچ جس غرض سے بولا جا رہا ہے, جو مطلب اس سے حاصل کیا جا رہا ہے, وہ باطل ہے اور جھوٹ ہے. منکرین حدیث اور ملحدین, بار بار ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ دو اصول لے کے حدیث کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, یہ اصول درست ہیں, لیکن کون اس ہتھیار کو استعمال کر رہا ہے اور کون اس کے تحت کس حدیث کو کتاب اللہ کے خلاف ثابت کر رہا ہے, فرق پڑتا ہے. اب چھوڑ دیجئے زیلری کو بھی اور چھوڑ دیجئے پٹنہ والوں کو بھی اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ کو بھی, ان حضرات گرامی قدر رحمہم اللہ, ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں. امام صاحب رحمت اللہ علیہ تو اس صدی کے آخر پہ تشریف لائے دنیا میں, 80 ہجری میں, جس صدی میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور یہ سب چیزیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا آخری دور, اور تابعین تو بھرے پڑے تھے پورے عالم اسلام میں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے متعلق موفق مکی انہوں نے کتاب لکھی ہے, یہ مناقب الامام الاعظم ہمارے سامنے. موفق لکھتے ہیں اور موفق بہت بہت صاحب عبادت تھے, کسی نے اتنے بڑے حنفی فقیہ تھے, مفتی تو کم درجہ ہے, اس سے بھی بلندتر تھے. کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنا اسال ثواب میں یہ جائز ہے؟ تو موفق رحمت اللہ علیہ نے اسے جواب دیا جو سمجھنے کے قابل ہے. موفق رحمت اللہ نے کہا, میں 80 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سال تک کر چکا ہوں, آگے تم جان. اتنے بڑے لوگ, موفق لکھتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ سے روایت, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد بن فضل بن عطیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ کے پاس آئے, ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, وعندہ کتاب, اور ان کے پاس کتاب تھی, اور انہوں نے کتاب جوئی کھولی, فی اول ہی حدیث, اس کی پہلی حدیث یہ تھی کہ جو بھی بچہ ایسا دنیا میں آتا ہے شر الثلاثہ, وہ تین ماں باپ اور یہ بیٹا, یہ بدترین ہوتا ہے یہ بچہ. فسألہ ابو حنیفہ عن معنى الحدیث, انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ سے کہا کہ حضرت اس حدیث کی کیا معنی ہے؟ فقال محمد, امام محمد رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, یہ بچہ بدتر ہے, یہ خراب مخلوق ہے. ہوا کما ہوا فی الحدیث, یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث کے الفاظ ہیں. فقال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی, جس جملے کو کسی میت پہ، کسی دکھ پہ، کسی تکلیف پہ پڑھا جاتا ہے، گویا حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے یہ پڑھی کہ کیسی بات تم لوگ کرتے ہو، تکلیف دینے والی بات ہے. نسبت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا یحل ولا یجوز. اور امام محمد رحمت اللہ سے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو جائز قرار نہیں دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے، ایسی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہو؟ بھلا اس ناجائز بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما سکتے تھے کہ یہ سب سے بدتر ہے؟ اس مسئلے کا حل، آخری بات آپ سے عرض کر رہے ہیں، امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو سلام کرو، ہم پکے حنفی اور ماتریدی ہیں. سیدھی سی بات، جہاں توسع اور جہاں گنجائش، جہاں کوئی چیز ہوتی ہے اس کے قائل ہیں، یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھے ہو جائیں. لیکن حنفیت اور ماتریدیت خون میں رچ بس گئی. ہم نے اپنے اساتذہ سے یہی سیکھا، اور الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جہاں کہیں مباحث کی ضرورت پیش آتی ہے انہی کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہو جاتی. رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں کہ سب سے بدتر وہ بچہ ہے؟ دیکھا آپ نے، امام محمد رحمۃ اللہ اس کی تائید کی نا. وفی ھذا نقض لکتاب اللہ تعالی و سنت نبیہ. اگر یہ فتویٰ دو گے تو یہ اللہ کی کتاب کے خلاف جا کر پڑتی ہے حدیث، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس سے مٹتی ہے، کتاب اللہ کے خلاف بھی ہے اس ناجائز بچے کو بدترین قرار دینا. نمبر ایک، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ سے کہا. دوسرے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی نہیں تھا. والقول بالجور. اور تیسرے یہ کہ اگر تم اس بدکاری کے نتیجے کے بچے کو برا کہو گے تو تم ظلم کرو گے. یہ ہے دین. قال اللہ سبحانہ، اللہ نے یہ کہا ہے، ولیس للانسان الا ما سعا، اور انسان کو بس وہی چیز ملتی ہے جس کا اس نے قصد کیا، جس کے لیے محنت کی. محنت اس نے کی، ایک خاتون کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے میں اس نے کتنی کوششیں کی، اس نے اپنے جی کی بےہودہ خواہش کو پورا کیا، اور اس کے نتیجے میں جو بچہ آیا اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سزا اس کو ملے گی جس نے اس پہ محنت کی تھی، یہ قصور تو اس کے والد اور والدہ کا ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تم جب یہ کہو گے کہ بدکاری کے نتیجے کا وہ بچہ تینوں میں سب سے برا ہے تو خدا کی کتاب کہاں جائے گی؟ خدا کی کتاب تو کہتی ہے جس نے کرتوت کیا ہے اسی کے ذمے ہے ساری چیز. پھر دوسری آیت پڑی سورہ یاسین کی، اور فرمایا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ تو یہ کہتا ہے کہ لوگو تمہیں ان چیزوں کی جزا ملے گی جو کام تم نے کیے ہیں. بچے نے کیا کام کیا ہے کہ تم اسے شریر قرار دے رہے ہو؟ وَذَكَرَ آیات كَثِيرَةً، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی بہت سی آیات قرآن سے نکال کے انہیں سنائی. ثم قال، اور پھر حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فمن قال بهذا القول الذي قلته، محمد جس نے بھی یہ فتویٰ دیا، یہ کہا کہ وہ بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ سب سے برا ہے، فقد خالف القرآن، تو دیکھو اس نے اپنے اس فتوے میں قرآن کی بھی مخالفت کی، واوجب العذاب، اور اس نے خدا کی ناراضگی کو اپنے ذمے لے لیا، وہ خدا کی کتاب کو نہیں سمجھتا. تو کیا شوق چرایا ہے پھر فتوے دینے کا، جب اتنی بھی علم اور تعلیم نہیں ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ خدا کی کتاب کے خلاف ہے؟ حضرت امام رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی کئی آیات پڑھی اور فرمایا فقط خالف القرآن، وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے. ثم ذکر الامام ابو حنیفہ لہ معنی الحدیث و توجیہ. پہلے تو یہ بیان فرما دیا کہ یہ کہنا ہی گناہ ہے, اس بچے کو برا بھلا کہنا ہی غلط بات ہے, مت کہو, اگر کہو گے تو اللہ ناراض ہوگا, گناہگار ہو جاؤ گے, خدا کی کتاب اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلو گے. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. وقال یا محمد, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کہ محمد, من طلب الحدیث, جو آدمی بھی احادیث پر بات کرے بیان کرے اور اس کی تشریح اور اس کے معنی نہ جانتا ہو, ضاع سعیہ, اس آدمی کی محنت سب بیکار گئی, وسار ذالک وبالا علیہ, اور یہ ایسا آدمی ہے جو احادیث کو سمجھے بغیر فضول تشریحات کرتا رہتا ہے, وبال اس پر پڑے گا, خدا کا عذاب اس کو گھیر لے گا. دیکھا آپ نے, اس بچے کو برا بھلا کہنا کتاب و سنت کے خلاف پڑھ رہا تھا, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں چھوٹے تھے, باقی تو امت کے سرتاج تھے, امام محمد رحمۃ اللہ کے کیا کہنے, ائمہ میں سے تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو کافی ہے کہ سرخسی نے ان کی کتابوں کی شروحات لکھی ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کی قدر کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ کتنے زیرک, کتنے دانا, کتنے بڑے مجتہد تھے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے نا, فرمایا دیکھو حدیث کی غلط تشریح کرو گے نا تو اس کا وبال پڑ جائے گا. یہ اس بچے کو برا کہنا یہ کتاب کے خلاف سنت کے خلاف ہے, مت اس کی طرف نسبت کرنا ایسی. والقول بالجور, ظلم کرو گے اگر اس بچے کو تینوں میں سے بدتر کہو گے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ظاہر کو چھوڑ دیا, کیونکہ یہ حدیث کا ظاہر خدا کی کتاب کے خلاف پڑتا ہے. یہ ہے وہ چیز جس تک پہنچنا چاہتے تھے کہ تمام ایسی روایات جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور یہ جو چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں قارون کی, یہ خدا کی کتاب کے خلاف پڑتی ہے یہ روایت, اس کو بالکل نہیں مانا جا سکتا. اور کیسے خلاف پڑتی ہے, وہ پہلے بھی کچھ تشریح ہو چکی. اسی لیے یہ بنی اسرائیل کی روایت, ہمارے زمانے کے ایک صاحب علم ہیں, اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق ہے, مولانا عبد السلام دور حاضر کے ان اچھے علماء کرام میں سے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی. جیل میں تھے اور الزامات کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی تھی, معلوم نہیں اب حیات بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ ہمارا تو ان چیزوں سے کوئی تعلق واسطہ رہا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے, اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا کی, آخرت میں ہیں تو اس جہان کی. لیکن انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور بالکل ٹھیک وہی روایت لائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بدکاری کی تہمت لگانے کے لیے وہ عورت کھڑی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کہی تو ڈر کر کانپ اٹھے. یہ مولانا کہی کے الفاظ ہیں, ان کی تفسیر سے نقل کر رہے ہیں. دو رکعتیں پڑھ کے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے سمندر کو پھاڑا اور تمہیں فرعون سے نجات دی, اور اے بنی اسرائیل فلاں فلاں احسانات تم پر کیے, تم اے خاتون وہ شخص بتاؤ جس نے تمہیں آمادہ کیا ہے کہ تم مجھ پر تہمت لگاؤ. جب آپ نے قسم دے کر پوچھا تو قارون, اسے کہا قارون نے اتنا مال دیا ہے اور اس شرط پر کہ میں آپ کو اس طرح کے الزام کے ساتھ ملوث کروں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر گئے اور قارون کے بارے میں اللہ سے دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ اس کے متعلق تمہارا حکم مانے,
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جائے، تو ایسے ہی ہوا۔ یہ ہے، مولانا لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ابن کثیر نے یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ اس قصے کی سند اگر اچھی بھی ہو تو یہ ان کا قول ہے، انہوں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل نہیں فرمایا۔ یہ ہم گزشتہ بات عرض کر چکے نا، ابن عباس رضی اللہ عنہما قارون کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، بلکہ وہ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما خود کہہ رہے ہیں، اگر یہ سند مان بھی لی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قارون کے اس واقعے کے وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موجود نہیں تھے، تو عبداللہ ابن عباس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں سنا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مشاہدہ بھی نہیں کیا کہ زمانہ بہت دور دور کا ہے۔ تو تیسرا سورس کیا ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور سیوطی کے بقول 70 مرتبہ قارون نے درخواست دی کہ حضرت ایمان کو قبول فرما لیں، اور اللہ تعالی نے جبریل امین پہ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ غصے کا اظہار بھی فرمایا، عتاب بھی، محبت بھرے غصے کا بھی۔ مولانا لکھتے ہیں کہ درمیان میں سینکڑوں ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اس لیے اس روایت کے اسرائیلی روایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس روایت پر یقین ممکن نہیں، خصوصاً اس لیے کہ اس میں قارون کا سمندر سے پار ہونا مذکور ہے۔ لما عطا موسیٰ، اب جائیں مصنف ابن ابی شیبہ اور ادھر کو مستدرک، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، ہم نے اسی سے نکتی کی بات بتائی تھی نا، کہاں سے تشریف لائے؟ تورات لے کے تشریف لائے۔ بھئی وہ قارون تو غرق ہو گیا تھا، دریا کو پار کرنے سے پہلے، سمندر کو عبور کرنے سے پہلے ہی غرق ہو گیا تھا، یہ تورات کے حصول کے بعد کا قصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا بھی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، فرماتے ہیں خصوصاً اس لیے کہ اس میں قارون کا سمندر سے پار ہونا بھی مذکور ہے، یعنی قارون بھی سمندر کو پار کر گیا تھا، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ قارون تو ادھر ہی مارا گیا تھا، حامان بھی مارا گیا تھا، فرعون بھی مارا گیا تھا، جبکہ سورہ مومن میں مولانا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجنے اور ان تینوں کے آپ کو جھٹلانے کا ذکر فرمایا، پھر فرعون اس کے ساتھیوں کے متعلق فرمایا، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ اور النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور فرعون اس کے ماننے والوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، جو آگ ہے اور اس آگ پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کے تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لانے اور گناہوں میں پکڑے جانے کا ذکر ہے۔ غرض قرآن مجید سے قارون کے ایمان لانے یا سمندر سے پار ہو جانے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، بلکہ اس کے مسلسل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے، تکبر کرنے اور اس کی پاداش میں زمین کے اندر دنس جانے کو ہی قرآن کہتا ہے۔ ابن کثیر نے کہا، یہاں بہت سی اسرائیلی روایات ذکر کی گئی ہیں جن سے ہم نے پہلو تہی کی ہے، کاش، یہ تو ابن کثیر کی عبارت تھی نا، آ جاتی ہے کہ یہ قارون کی روایتیں، یہ فرعون کی روایتیں، یہ سب یہودیوں کی ہیں، انہی سے آئی ہیں۔ مولانا خود اپنی طرف سے تحریر فرماتے ہیں، اہل حدیث ہیں نا، ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش ابن کثیر یہ اسرائیلیات بھی ذکر نہ کرتے جو انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ اپنی تفسیر میں تو چار باتیں وہ لکھی ہیں نا، انہوں نے کہتے ہیں کاش یہ بھی نہ لکھتے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی یہ جو اسرائیلیات کی بات انہوں نے کی ہے، ان اسرائیلیات کی بات دیکھیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، قصص الانبیاء، ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے قصص النبیین، کیا شاندار کتاب ہے، بچے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں ندوہ میں، خدا کرے کبھی ہم ایسا نظام تعلیم لا سکے جس میں حضرت رحمت اللہ کی کتابیں پڑھائی جائیں. ندوہ میں جتنے لوگ بھی اگر یہ قائم رہا اور اللہ کو منظور ہوا, اپنے چھوٹوں کو جو بظاہر چھوٹے ہیں اگلی نسل یہی سمجھاتے ہیں کہ بچوں کبھی بھی جاہل قیادت کو نہ آنے دینا. بچوں اسلام اور مذہب کا یہ کارڈ کبھی سیاست کے لیے نہ کھیلنا. اس اسلام کے نام پہ بچوں ندوہ میں کوئی خون نہیں بہانا, اس اسلام کے نام پہ کوئی جنسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم بڈھے 70-80 سال کے 15-15 سال کی بچیوں سے شادی کرو. یہ کرتوت نہ کرنا, یہ مذہب کا غلط استعمال. جنس میں, سیاست میں, خون میں, مال میں مذہب کے نام پہ حرام نہ کمانے بیٹھ جاؤ. ایسا ندوہ نہ ہو تو بہتر, جس میں خدا کا دین غلط طرح بیان کر کے سرمایہ داروں کی خوشنودی حاصل کی جائے, جس میں خدا کے دین کو غلط تشریحات کر کے لوگوں کے خون جائز قرار دیے جائیں, لوگوں کی عورتیں جائز قرار دی جائیں, ولیعز باللہ. اور جہاں پر جہالت نے ڈیرے ڈال لیے ہوں بچوں, بچنا اس جگہ سے. اور یہ سب اس صورت میں ہے جب اللہ کو منظور ہو اور اللہ تعالی وہ اسباب اور وسائل دے کہ ندوہ یہاں قائم ہو سکے. اللہ ہی کو منظور نہ ہو تو پھر کیا, پھر بھی کوئی بات نہیں. ہم سب کو اللہ کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. بہت سی مصلحتیں ہیں جو ہم لوگ نہیں جان سکتے. یہ ضروری تھوڑی ہے کہ انسان جو کچھ تمنا کرے اسے زندگی میں مل جائے یا وہ دیکھ لے. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں, بس دعا ہی مانگی جا سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ایسے ادارے کو وجود بخشے جس کی بنیاد نہ جہالت پہ ہو, نہ جنس پہ ہو, نہ خون پہ ہو, نہ سیاست پہ ہو, نہ جبر پہ ہو. یہ سب آفتیں دین کے نام پر ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں. بچوں صرف علم پڑھو اور اس پہ عمل کرو, اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو. بس تین چیزیں, سب سے پہلے صحیح عقیدہ, پھر صحیح علم, پھر اس کے مطابق عمل, سنت کے مطابق, اپنے اکابر کی راہ کے مطابق, جو تشریحات ان کی ہیں اس کے مطابق, اور پھر اخلاص کہ قطعاً شرک کا کوئی شائبہ تک کسی چیز میں نہ آئے, اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہٹو. بس یہ ہے سرمایہ سارا.